رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی 33ویں برسی کے موقع پر مرکز امام خمینی پر رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا خطاب 4 جون 2022۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ابو القاسم المصطفی محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين۔
سب سے پہلے تو میں تمام محترم حاضرین، عزیز بہنوں بھائیوں کی خدمت میں جو اس باعظمت پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، سلام و تحیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار آپ کو کامیاب فرمائے۔ امام خمینی اور اس پرخلوص پروگرام کے لیے جو امام خمینی کے مقدس مرقد پر ہر سال منعقد ہوتا رہا ہے، ہمیں بڑا اشتیاق تھا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس سال پھر یہ پروگرام، یہ پرخلوص و معنویت سے لبریز پروگرام منعقد ہو پایا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی جمہوریہ کی روح ہیں۔ اگر اس روح کو اسلامی جمہوریہ سے لے لیا جائے اور اسے نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بے جان تصویر بن کر رہ جائے گی۔ میری آج کی گفتگو ہمارے عظیم اور عزیز امام خمینی کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں ہے۔ البتہ گزشتہ کئی برسوں میں امام خمینی کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، ہم نے بھی کچھ آرائز پیش کی ہیں، دوسروں نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کہی باتیں ابھی بہت سی باقی ہیں۔ میں عشق کی جتنی بھی تشریح کروں، جب عشق کی کیفیت میں آتا ہوں تو اس سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ امام خمینی کی شخصیت کے بہت سے پہلو ابھی ناشناختہ ہیں، یعنی انقلاب اسلامی کی موجودہ نسل، خاص کر ہماری یہ نوجوان نسل، ہمارے عزیز امام خمینی کو صحیح طرح سے نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، امام خمینی کی عظمت سے واقف نہیں ہیں۔ امام خمینی کا موازنہ مجھ حقیر جیسے لوگوں سے کرتے ہیں، جبکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، میلوں کا فاصلہ ہے۔ امام خمینی حقیقی معنی میں ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ نوجوان نسل کو ان کی شخصیت سے آشنا کرنا اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ چیز مستقبل میں خوش اسلوبی سے ملک چلانے میں ان کی مدد کرے گی۔ امام خمینی صرف کل کے امام نہیں تھے، وہ آج کے بھی امام ہیں اور آئندہ کے بھی امام ہیں۔ ہماری نوجوان اور ذی فہم نسل کو، جو اس انقلاب کے دوسرے قدم، انقلاب کو 40 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد شروع ہونے والے دوسرے مرحلے کی قومی اور انقلابی ذمہ داری سنبھالنے والی اور ملک کے مستقبل کا انتظام سنبھالنے والی ایک حقیقی سافٹ ویئر کی ضرورت ہے، تاکہ وہ انقلاب کے راستے پر قدم جما کر چل سکیں، اور یہ راستہ ایرانی قوم کو بلندیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچائے گا۔ اس کے لیے ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہے، ایک قابل اعتماد اور جامع سافٹ ویئر جو اس کی مدد کر سکے۔ یہ سافٹ ویئر جو رفتار بڑھانے والا اور مددگار ہو سکتا ہے، حتیٰ بعض مواقع پر تبدیلی لانے والا ہو سکتا ہے، اور وہ امام خمینی سے ملنے والے سبق ہیں، وہ اسباق جو امام خمینی کی گفتار میں بھی اور ان کے کردار میں بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ امام خمینی کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو عرض کرنی چاہیے، وہ انقلابوں کی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کی رہبری ہے۔ میں اس قیادت کے بارے میں آگے چل کر کچھ روشنی ڈالوں گا، وضاحت کروں گا۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ انقلابوں کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب؟ انقلابوں کی تاریخ میں چھوٹے بڑے بہت سے انقلاب ہیں، ان میں سب سے مشہور فرانس کا انقلاب ہے، 18ویں صدی میں سوویت یونین کا انقلاب ہے، سن 1917 میں، 20ویں صدی میں یہ دو انقلاب انقلابوں کی تاریخ کے سب سے مشہور اور بڑے انقلاب شمار ہوتے ہیں، لیکن اسلامی انقلاب ان دونوں انقلابوں سے بڑا ہے۔ کیوں؟ اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ میں ایک بنیادی اور ایک اہم بات کی طرف اشارہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں انقلاب، یعنی انقلاب فرانس اور انقلاب روس، دونوں ہی عوام کے ہاتھوں کامیاب ہوئے۔ لوگوں نے ان انقلابوں کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا، لیکن جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو عوام کی حیثیت ختم ہو گئی، انہیں کونے پر ڈال دیا گیا۔ عوام اس انقلاب میں، جسے خود انہوں نے اپنے جسم و جان سے اور سڑکوں پر اپنی جدوجہد سے کامیاب کیا تھا، آگے چل کر اس انقلاب میں ان کا کوئی رول نہیں رہا، اپنی کوئی شراکت نہیں دکھا سکے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں انقلاب بڑی تیزی سے اپنی عوامی ماہیت سے ہٹ گئے۔ انقلاب فرانس کے 12-13 سال بعد، وہ انقلاب جو بادشاہت اور سلطنتی نظام کے خلاف آیا تھا، اس کے 12-13 سال بعد فرانس دوبارہ ایک سلطنتی ریاست بن گیا۔ نیپولین اقتدار میں آ گیا، اس نے سر پر تاج سلطنت رکھ لیا، بادشاہ لوٹ آئی، وہ تقریباً 15 سال تک اقتدار میں رہا، اس کے بعد اسے ہٹا دیا گیا۔ وہی خاندان جس کے خلاف فرانس کا انقلاب آیا تھا، وہ خاندان واپس لوٹ آیا اور اس نے فرانس کی حاکمیت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ بربن خاندان، وہی خاندان پھر سے لوٹ آیا۔ جب عوام میدان میں نہ ہو تو یہ ہوتا ہے۔ سوویت یونین کے انقلاب میں تو 12 سال بھی نہیں لگے، جب انقلاب آیا، عوام انقلاب لائے، لیکن کچھ ہی برس بعد اسٹالن اور اس کے جانشینوں نے سوویت یونین کے ملکوں پر، وہ ممالک جو مل کر سوویت یونین کو تشکیل دیتے تھے، ایسی آمریت اور ڈکٹیٹرشپ مسلط کی کہ ان میں سے پہلے کی سلطنتوں نے ایسی آمریت نہیں دیکھی تھی۔ پھر عوام کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور ان کی کوئی وقت باقی نہ بچی۔ لیکن اسلامی جمہوریہ میں ایسا نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی انقلاب عوام کی شرکت سے اور عوام کے جسم و جان سے کی گئی جدوجہد سے کامیاب ہوا، لیکن اس کے بعد عوام کو حاشیے پر، کونے میں نہیں پھینک دیا گیا۔ 50 دن میں، یعنی انقلاب کی کامیابی کے بعد 2 مہینے سے بھی کم کے عرصے میں، ملک گیر سطح پر عوامی ریفرنڈم منعقد ہوا اور عوام نے حکومتی نظام کا انتخاب کیا۔ اختیار عوام کو دیا گیا۔ لوگوں نے ایک ریفرنڈم میں، ایک شفاف اور آزاد ریفرنڈم میں، اسلامی جمہوریہ کو نظام حکومت کے طور پر منتخب کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کو تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا کہ عوام کی ووٹوں سے پہلے صدر کا انتخاب ہوا۔ کچھ ہی مہینے بعد مجلس شورا اسلامی، پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، عوام کے ووٹوں سے قانون ساز اسمبلی تشکیل پائی۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 43-44 سال کے عرصے میں ملک میں تقریباً 50 الیکشن ہو چکے ہیں۔ لوگ میدان میں آئے، لوگ میدان میں موجود ہیں، وہی چنتے ہیں، وہی ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس انقلاب کی عظمت کا راز یہ سب ہے۔ امام خمینی ایک ایسے انقلاب کے رہنما تھے۔ البتہ یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا، یہ اسلامی انقلاب کی عظمت کا صرف ایک پہلو ہے۔ اور بھی کئی پہلو ہیں جو اس انقلاب کو، اسلامی انقلاب کو، دوسرے انقلابوں سے ممتاز بناتے ہیں، جن میں سے ایک اس انقلاب میں روحانیت کا عمل دخل ہے۔ پچھلے چھوٹے بڑے انقلابوں میں، چاہے فرانس اور روس کے ان دو انقلابوں میں، اور چاہے 19ویں اور 20ویں صدی کے ان برسوں میں رونما ہونے والے چھوٹے بڑے انقلابوں میں، روحانیت کا فقدان تھا۔ انسان کا روحانی پہلو، جو انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے، پوری طرح سے غائب تھا اور اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دی گئی تھی، کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی۔ اسلامی انقلاب ایک ایسا انقلاب ہے جو انسان کے مادی پہلو پر بھی اور اس کے روحانی پہلو پر بھی توجہ دیتا ہے۔ اس انقلاب نے اس پر توجہ بھی دی اور کام بھی کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس انقلاب کے رہنما تھے، رہبر تھے، ایک ایسی تحریک کے رہبر تھے جو اس انقلاب پر منتج ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ تحریک انقلاب کے رہبر کا کیا مطلب ہے؟ یہیں سے اس کارنامے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ البتہ انقلاب کو عوام نے کامیابی تک پہنچایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر لوگ میدان میں نہیں آتے اپنی فداکاری سے، اپنے جسم و جان سے، اپنی موجودگی سے، اپنے ایثار سے شہیدوں کا نذرانہ پیش کر کے میدان میں نہیں آتے تو یہ انقلاب ہرگز کامیاب نہیں ہوتا۔ انقلاب کو عوام نے کامیاب بنایا، لیکن وہ مضبوط ہاتھ جس نے سمندر کو متلاطم کرنے میں کامیابی حاصل کی، وہ مضبوط ہاتھ کس کا تھا؟ وہ مضبوط ہاتھ، وہ فولادی شخصیت، وہ اطمینان سے لبریز دل، وہ ذوالفقار جیسی زبان جس نے مختلف طبقوں کے دسیوں لاکھ لوگوں کو میدان میں اتار دیا، انہیں میدان میں باقی رکھا، ان سے مایوسی اور ناامیدی کو دور کیا اور انہیں آگے بڑھنے کی سمت دکھائی، وہ ہمارے عظیم امام تھے، عظیم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام خمینی نے لوگوں کو میدان میں اتارا، انہیں راستہ دکھایا، انہیں میدان میں باقی رکھا، ان سے مایوسی اور نا امیدی کو دور کیا۔ اس ملک میں کوئی بھی دوسرا شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ ہم پہچانتے تھے سیاسی شخصیات کو، مذہبی شخصیات کو، بہت سے لوگوں کو قریب سے جانتے تھے اور کچھ کو دور سے۔ کوئی بھی یہ بڑا کام کرنے، اس بھاری ذمہ داری کو کندھے پر اٹھانے اور منزل تک پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ صرف اور صرف عظیم امام خمینی کا کام تھا، وہی تھے جو اس کام کو انجام دینے میں کامیاب ہوئے۔ امام خمینی مختلف ادوار میں مقابلے کے اصلی میدان کی نشاندہی کر دیتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ جدوجہد کا میدان کہاں ہے، مختلف اوقات میں مختلف حالات کے تحت۔ انقلاب کی تحریک کے دوران ایک طرح سے، انقلاب کی کامیابی کے خونین ایام کی تپش میں دوسری طرح سے، جب آخری سانسیں لے رہی آمرانہ حکومت امریکہ کی مدد سے اس چکر میں تھی کہ تہران میں کرفیو لگا دے، لوگوں کو ان کے گھروں میں محبوس کر دے، فوجی حکومت کا اعلان کر دے، عوامی قیام کی جڑیں کاٹ دے، تو امام خمینی نے خدائی الہام سے، حقیقت میں خدائی الہام سے، جسے انہوں نے خود بعد میں بیان بھی کیا، لوگوں سے کہا کہ سڑکوں پر آ جائیے۔ بہت سے انقلابی سیاستدان اس وقت اس اقدام کے خلاف تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں کے لیے خطرناک ہے۔ امام خمینی نے کہا کہ جی نہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں۔ یہ مقابلے کے میدان کی نشاندہی تھی۔ پتہ چلا کہ اس وقت، اس دن جدوجہد یہ ہے کہ لوگ گھروں سے سڑکوں پر آ جائیں۔ وہ اس طرح میدان کا تعین کرتے تھے۔ ابتدائی مہینوں میں جدوجہد کا میدان امام خمینی طے کیا کرتے تھے، انقلاب کے دوسرے مہینوں میں جدوجہد کا میدان ریفرنڈم اور اسلامی حکومت کو ووٹ دینے سے عبارت تھا، انقلاب مخالف افراد سے مقابلہ تھا، کبھی پاوے کا مسئلہ، پاوا شہر اور انقلابی اسلامی فورسز کے محاصرے کے معاملے میں امام خمینی نے حکم دیا کہ سبھی جائیں۔ اس دن کی شام میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ تہران کا ایک عجیب سما ہو گیا تھا، سبھی لوگ سڑکوں پر تھے، گویا سبھی پاوا شہر جانا چاہتے تھے، گاڑیاں تلاش کر رہے تھے، کوئی ذریعہ تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح پاوا کی طرف نکل پڑیں، کیونکہ امام خمینی نے کہا ہے، وہ جدوجہد کا میدان معین کر دیتے تھے۔ اسی طرح مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک الگ طریقے سے ہمدان کی ہوائی چھاونی میں امریکی بغاوت کے مسئلے میں کسی اور طرح سے، یہ واقعہ بھی سناتا چلوں کہ جب فضائیہ کے ایک نوجوان دیندار اور بازمیر پائلٹ نے آدھی رات کو سحر کے وقت آ کر مجھے اطلاع دی کہ بغاوت ہونے والی ہے، تو ہم نے مختلف اداروں کو باخبر کر دیا اور تیاری کر لی گئی۔ اس کے بعد میں اور مرحوم جناب ہاشمی رفسنجانی امام خمینی کی خدمت میں پہنچے۔ ہمیں تشویش تھی کہ کہیں امام کے ساتھ کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آ جائے۔ ہم نے تجویز دی کہ وہ اپنے جمران والے گھر کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ بات تسلیم نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا، لیکن آپ لوگ جائیے اور فلاں جگہ کی حفاظت کیجیے۔ وہ ایک خاص جگہ تھی، میں ابھی اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ جائیے، اسے محفوظ بنائیے۔ تو وہ جدوجہد کے میدان کو خود طے کیا کرتے تھے۔ مقدس دفاع کے دوران صدام کے سلسلے میں، اقوام متحدہ کی قرارداد کو منظور کرنے کے سلسلے میں بھی ایسا ہی تھا۔ آپ دیکھیے کہ امام خمینی نے اس قرارداد کو قبول کرنے کے سلسلے میں جو بیان جاری کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے قرارداد قبول کرنے کے بعد لوگوں کی ذمہ داری طے کر دی تھی. انہوں نے اپنے جانے کے بعد بھی لوگوں کے لیے جدوجہد کے میدان کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا. ان کی وصیت، ان کے بیانات، ان کی حیات کے آخری سال کے بیانات، یہ سب ان کے بعد جدوجہد کے میدان کو معین کرنے والے ہیں. لہذا قیادت کا مطلب یہ سب ہے. انقلاب کی قیادت امام خمینی کے سلسلے میں بڑا پرمغز اور گہرے معنی کا حامل لفظ ہے. اس عظیم رہبر کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی ذاتی خصوصیات کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں اور ان کے مکتب فکر کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، اور یہ سب بہت طویل مباحث پر مشتمل ہے. میں بہت اختصار سے اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں تک ذاتی خصوصیات کی بات ہے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حقیقی معنی میں ایک ممتاز اور غیر معمولی انسان تھے، واقعی منفرد انسان تھے. ان کی ذاتی خصوصیات ایسی تھیں کہ شاید ہی کسی ایک شخص میں ایک ساتھ مجتمع یا یکجا ہو سکیں. ہمیں تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا. ہماری پوری تاریخ میں بھی ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس میں یہ ساری صفات ایک ساتھ موجود ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ پاک و پاکیزہ اور پرہیزگار انسان تھے. امام خمینی حقیقی معنی میں ایک باتقویٰ اور پرہیزگار اور پاکیزہ انسان تھے. دوسرے یہ کہ روحانیت اور عرفانی حالات والے انسان تھے. سحر کے وقت خدا کے حضور گریہ کرنے والے تھے. مرحوم حاج احمد خمینی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ سحر کے وقت جب امام خمینی اٹھتے تھے اور وہ نماز و دعا میں گریہ کرتے تھے تو وہ عام رومال جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ آنسو پوچھنے کے لیے ناکافی ہوتا تھا. ان کے لیے ہم تولیہ رکھ دیتے تھے، ہاتھ منہ پوچھنے والا تولیہ، آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے. وہ اس قدر گریہ کیا کرتے تھے. وہ اس طرح کے روحانیت والے انسان تھے، روحانی لطافت کے حامل تھے. ان کی یہ معنوی کتابیں جیسے آداب الصلاۃ، جیسے شرح حدیث جنود و عقل و جہل، یہ سب کتابیں امام خمینی نے اپنی جوانی یا ادھیڑ عمر کے اوائل میں تقریباً 40 سال کی عمر تک لکھ چکے تھے. وہ جوانی سے ایسے ہی تھے. انہوں نے جہاد و رزم اور عرفان کو اکٹھا کر دیا تھا. وہ جہاد و رزم کے میدان کے بھی انسان تھے اور معرفت و روحانیت کے حامل انسان بھی تھے. اخلاقی لحاظ سے حقیقی معنی میں وہ شجاع تھے. ان کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، میں نے خود یہ بات ان سے نہیں سنی، کہ امام خمینی نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں آج تک نہیں ڈرا. لیکن جو چیز میں نے خود دیکھی ہے اور خود ان سے سنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار میں کسی مسئلے میں ان سے بات کر رہا تھا. کوئی مسئلہ تھا جس کی میں ان کے سامنے وضاحت پیش کر رہا تھا اور میری طرف سے ایک تجویز تھی. بات کے دوران میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ ڈرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو تشویش ہے کہ کہیں فلاں مشکل پیش نہ آ جائے. جیسے ہی میں نے کہا کہ آپ ڈرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا. یہ ان کی خصوصیت تھی. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ڈرپوک ہیں، بلکہ یہ عام بول چال کا ایک انداز ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو جائے. لیکن جیسے ہی میں نے ڈر کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے برجستہ کہا کہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا. وہ حقیقی معنی میں بہادر تھے. امام خمینی حکمت اور عقل مندی کے حامل تھے. پہلے ہی تخمینہ لگا لیتے تھے. بغیر تخمینہ و حساب کتاب کے کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے، کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے. پہلے تخمینہ لگاتے تھے، جب اس میں کسی نتیجے تک پہنچ جاتے تھے تو پھر ٹھوس طریقے سے وہ کام انجام دیتے تھے. ان کے کام میں تذبذب، شک اور تزلزل کی کوئی گنجائش نہیں تھی. وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے تھے. اتنے سارے حادثات انقلاب کے ان ابتدائی برسوں میں ہی وقوع پذیر ہوئے. وہ شہادتیں، اجتماعی شہادتیں، مختلف حادثات، لیکن امام خمینی کے دل پر بالکل بھی ایسا اثر نہیں ہوتا تھا کہ وہ مایوس ہو جائیں. حقیقی معنی میں وہ اہل صداقت تھے، سچے انسان تھے. خدا کے سامنے بھی صادق تھے اور لوگوں کے سامنے بھی سچے تھے. وہ اپنے وعدے اور اپنے عہد کے پابند تھے. سن 1979 میں تہران آمد کی ابتدا میں ہی، 1 فروری 1979 کو اپنی تقریر میں جو انہوں نے بہشت زہرا میں کی تھی، کہا تھا کہ میں حکومت تشکیل دوں گا، اور 4 دن بعد انہوں نے حکومت تشکیل دے دی. ان 4 دنوں کے دوران انہوں نے انقلاب کونسل کو طلب کیا. بظاہر انہوں نے شہید مطہری اور شہید بہشتی وغیرہ جیسے انقلابی کونسل کے افراد سے کہا تھا کہ وہ کسی کو تلاش کریں، لیکن ان لوگوں نے ابھی اقدام نہیں کیا تھا۔ امام خمینی ناراض تھے، انہوں نے سختی سے کہا کہ کیوں اقدام نہیں کرتے؟ وہ ایسے تھے، نظم و ضبط کے بڑے پابند اور وقت شناخت تھے۔ ہم نے اس سلسلے میں ان کے بہت سے واقعات خود دیکھے ہیں۔ وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے تھے، اللہ کے وعدے پر ایمان رکھتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس جملے کے حقیقی مزداق تھے، جدوجہد کرنے والے تھے۔ میں ان کی مجاہدت کے بارے میں بعد میں روشنی ڈالوں گا کہ اس سے کیا مراد اور کیا مطلب ہے۔ اس طرح کے کئی اور خصوصیات، ممتاز خصوصیات امام خمینی کے اندر موجود تھیں، یکجا تھیں۔ یہ ان کی ذاتی خصوصیات تھیں۔ جہاں تک مکتبہ فکر، اصولوں اور اہداف کی بات ہے، تو اگر ہم امام خمینی کی مجاہدت اور ان کے انقلابی مکتب فکر کی بنیادی ڈھانچے کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو ہمیں کہنا ہوگا کہ ان کی تمام سرگرمیوں کا بنیادی ڈھانچہ اللہ کے لیے قیام تھا، ہدف اللہ کے لیے قیام تھا۔ وہی چیز جو انہوں نے اپنی نوجوانی میں مرحوم وزیر یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری میں اپنے مشہور جملے میں لکھی ہے، قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، اللہ کے لیے قیام، جس کا بڑا مضبوط قرآنی پس منظر ہے۔ سورہ سبا کی اسی آیت قل انما اعظکم میں اللہ کے لیے قیام کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ یا قوم للہ قانتین، جس کا ذکر سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، یا بعثت کے آغاز میں سورہ مدثر کی ایک دوسری آیت میں، یا ایہا المدثر قم فانذر، اللہ کے لیے قیام کا مطلب یہ ہے۔ اب اللہ کے لیے یہ قیام ہر زمانے میں ممکنہ طور پر ایک الگ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے قیام ہمیشہ ایک طرح سے نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے لیے قیام کے ان تمام طریقوں میں ہدف ایک چیز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور وہ ہے حق قائم کرنا، عدل و انصاف کا قیام اور روحانیت و معنویت کی ترویج۔ ہر زمانے میں ہدف یہی رہا ہے، یعنی حق قائم کرنا۔ اللہ کے لیے قیام کسی وقت میں مجاہدت کی کسی خاص شکل میں ہے، کبھی علمی کام کی شکل میں ہے، کسی زمانے میں سیاسی اقدام کی شکل میں ہے، لیکن ان سب میں اللہ کے لیے قیام کا ہدف حق قائم کرنا ہو، یہ ایک عدل و انصاف قائم کرنا ہو، یہ دو روحانیت و معنویت کی ترویج ہو، یہ تین اہداف یہ ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی کچھ آیات نوٹ کی ہیں، آپ عربی ڈکشنری الموجم میں قامہ لفظ کے تحت دیکھ سکتے ہیں، معلوم ہو جائے گا کہ یہ قیام کس لیے ہے۔ فرض کیجئے لیقوم الناس بالقسط، کہ پیغمبروں کی آمد، رسولوں کو بھیجے جانے اور کتابوں کی نزول کا مقصد یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، یہ ایک آیت، یا سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ ان تقوم الیتامى بالقسط، یا سورہ رحمان کی یہ آیت وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، یا سورہ شورہ میں آیا ہے اقیم الدین، یا سورہ مائدہ کی آیت حتی تقیم التورات والانجیل، اور قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے اقیم الصلاۃ، اور دوسرے مقامات جہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے قیام ان باتوں پر منتج ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے قیام کا ہدف یہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ امام خمینی مجاہدت کرنے والے تھے، اسی معنی میں کہ وہ اللہ کے لیے قیام کے میدان میں مستقل طور پر موجود رہے۔ حقیقی معنی میں وہ اللہ کے لیے قیام کا عقیدہ رکھتے تھے، حق و انصاف کا قیام۔ طبعی طور پر امام خمینی کا ہدف تھا، یہ ہدف کس طرح عملی جامہ پہن سکتا ہے؟ حق و انصاف کا قیام امام خمینی کا ہدف تھا، لیکن کیا رسوائے زمانہ، پہلے بھی حکومت یا کسی بھی دوسری پٹھو حکومت کی چھت تلے حق و انصاف قائم کیا جا سکتا تھا؟ نہیں۔ تو پھر اگلا ہدف یہ ہوگا کہ اس چھت کو تبدیل کیا جائے۔ امام خمینی یہ چاہتے تھے کہ اس قوم کے سر پر سے پہلوی حکومت کا ذلت بار سایہ ہٹا دیں، اور قوم کے اٹھ کھڑے ہونے، قیام اور پیش رفت کی راہ ہموار کریں، آسمان کی چھت کو چیر دیں اور ایک نیا طرز شروع کریں۔ اس بات بھی اور نفی بھی، پہلے اس طاغوتی حکومت کی نفی اور پھر ایک مطلوبہ سیاسی میدان کا اثبات جو لوگوں کو آگے بڑھائے۔ تو یہ نفی اور اثبات پر مشتمل امام خمینی کا اقدام تھا۔ امام خمینی کی عظیم تحریک میں کچھ نمایاں نکات تھے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان میں ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، انہیں کوئی خوف نہیں تھا، کسی کی خوشامد نہیں کرتے تھے، صاف بات کرتے تھے، لوگوں سے کھل کر بات کرتے تھے، دو ٹوک بات کرتے تھے۔ یہ تحریک کے دوران کی بات ہے، چاہے وہ قم میں ہو یا نجف میں، عوام الناس سے بات کرتے تھے، لگاتار ان کے لیے امور کی تشریح کرتے تھے، رہنمائی کیا کرتے تھے۔ واقعی ان کی زبان ذوالفقار سی کاٹ رکھتی تھی۔ اور اسی طرح اس عظیم شخصیت نے اپنا مشن آگے بڑھایا، کھل کر اور صاف بات کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ عوام پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے تھے۔ امام خمینی کی ایک اہم خصوصیت پہلے دن سے عوام پر اعتماد تھا۔ ایسے لوگ تھے جن کا دل تو چاہتا تھا کہ جدوجہد کریں، مجاہدت کریں، لیکن کہتے تھے کہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ مگر امام خمینی ایسے نہیں تھے، وہ پہلے دن سے یہ مانتے تھے کہ اگر ہم میدان میں آ جائیں تو لوگ بھی آ جائیں گے۔ تحریک کے آغاز میں سن 62 میں قم میں اپنے درس کے بعد تقریر میں انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ اگر ہم عوام سے کہیں یا لوگوں سے چاہیں، ایسے ہی کوئی بات کہی تھی، تو لوگ اس صحرا کو اپنے وجود سے بھر دیں گے۔ یہ سن 62 کی بات ہے، جب بہت سے لوگ امام خمینی کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اور حتیٰ انہوں نے امام خمینی کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ وہ عوام پر ایسا اعتماد کرتے تھے، وہ عوام کی جدوجہد کی قدر و قیمت سمجھتے تھے، حقیقی معنی میں تحریک کی قیادت کیا کرتے تھے، اپنے انفاظ سے قدسیہ سے دلوں کو روشن رکھتے تھے، ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتے تھے، ہمیں تذبذب کا شکار نہیں ہونے دیا، عوام کبھی ان کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے۔ تو یہ چیز نفی کے زمانے کی ہے، ظالم اور طاغوتی حکومت سے مقابلے کے زمانے کی ہے۔ اب نفی کے بعد اس بات کے زمانے کی طرف آتے ہیں، اسلامی جمہوریہ کی تشکیل کے زمانے میں۔ اسلامی جمہوریہ کی تشکیل کے زمانے میں امام خمینی کے اقدامات بے نہایت اہم ہیں۔ ان کی یہ کوشش تھی، ان کا روڈ میپ یہ تھا کہ نئے منصوبے کو ملک کے انحطاط کے شکار ماضی سے الگ کر دیں، مستقبل کو ماضی سے پوری طرح علیحدہ کر دیں۔ وہ اس مستقبل کو کس طرح الگ کر سکتے تھے؟ اس طرح سے کہ وہ ملک کا انتظام چلانے کے لیے ایک منصوبہ پیش کرتے، ایک تجویز پیش کرتے جو مغربی کلچر، تمدن اور ڈکشنری سے ماخوذ نہ ہو۔ امام خمینی کا اصرار تھا کہ یہ تجویز، یہ مشورہ، یہ منصوبہ اسلامی جمہوریہ کی تجویز، اسلامی جمہوریہ کا نظریہ اس چیز کی ذیل میں نہ آنے پائے جسے مغربی جمہوریت یا مغربی ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے بیان کیا تھا پچھلے سال اسی دن کی تقریر میں، تشریح کی تھی کہ یہ جمہوریت اسلامی جمہوریت ہے، یہ مغربی جمہوریت نہیں ہے، بلکہ یہ خود اسلام سے ماخوذ شدہ نظریہ ہے۔ یہ جو امام خمینی عوام کے ووٹوں پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں، یہ اس معرفت کا نتیجہ تھا جو اسلام کے سلسلے میں رکھتے تھے۔ اس لیے امام خمینی پرعزم تھے کہ اس وقت دنیا میں رائج دو مکاتب فکر، یعنی سرمایہ داری پر مبنی لبرل ڈیموکریسی اور آمریت پر مبنی اشتراکیت، دونوں سے اسلامی جمہوریہ کو الگ کریں۔ اسی لیے امام خمینی کا ایک بنیادی نعرہ نہ شرقی نہ غربی تھا، نہ کمیونزم اور نہ ہی لبرلزم، نہ مغرب کا معیشت میں وہ سرمایہ دارانہ نظام اور بے راہ روی والی آزادی، اور نہ مشرقی نظاموں میں موجود آمریت اور گھٹن۔ ان میں سے کسی کو بھی امام خمینی تسلیم نہیں کرتے تھے، نہ ہی مشرق اور نہ ہی مغرب۔ امام خمینی نے اسلامی نظام جمہوریت کے لیے ایک نیا ماڈل پیش کیا جو ان دونوں نظاموں سے پوری طرح مختلف و الگ تھا، اور امام خمینی کے پیش کردہ ماڈل میں دو چیزیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو گئیں۔ یہ دو چیزیں جنہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابل لانے اور متضاد ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، امام خمینی کے ماڈل میں ایک ساتھ آ گئیں، یعنی روحانیت بھی اور مذہبی روحانیت، اور عوامی رائے بھی۔ روحانیت بھی اور عوامی رائے بھی ہمیشہ کوشش کی جاتی تھی کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا جائے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے نہیں ہوئے۔ امام خمینی نے انہیں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا۔ عمومی اور سماجی ضرورتوں اور مصلحتوں کے ساتھ ہی الہی احکام کا نفاذ، تشخیص مصلحت نظام کونسل کی تشکیل امام خمینی نے کی تھی۔ بعض لوگوں کے خیال میں اسے میں نے تشکیل دیا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں اس وقت صدر تھا اور امام خمینی نے مجھے خط لکھا، اور وہ خود ادارہ مصلحت تشخیص نظام کو وجود میں لائے۔ اسلامی احکام کا نفاذ ہوتا ہے، لیکن وقت کی ضرورتوں اور سماج کی عمومی مصلحتوں کا بھی لحاظ کیا جائے۔ مصلحت سے یہ مراد ہے، مصلحت سے مراد افراد ہرگز نہیں ہیں۔ دولت و ثروت کی پیداوار کے ساتھ ہی کمزوروں کی حالت پر توجہ اور معاشی انصاف پر تاکید۔ معاشی انصاف خاص طور پر دولت و ثروت پیدا کرنا جائز ہے، اور ملک میں انصاف کا ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور کمزوروں کی صورتحال کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ظلم کرنے کی بھی نفی اور ظلم برداشت کرنے کی بھی نفی۔ ایک حکومت کی حیثیت سے دوسری حکومتوں پر، دوسری اقوام پر نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ان کا ظلم برداشت کرتے ہیں، نہ مزوری دکھاتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مزوری کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم علم و دانش اور معیشت کی بھی تقویت کرتے ہیں اور ملک کے دفاع کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اقتصادیات کے بارے میں سوچیں اور ملک کے دفاع اور سیکیورٹی کی طرف غافل رہیں، اور اس کے برعکس شکل بھی ایسے ہی ہے۔ ملک کا قومی اتحاد اور یکجہتی کا بھی لحاظ کیا جانا چاہیے، اور مختلف طرح کی آراء اور سیاسی رجحانات کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی بظاہر دو متضاد چیزیں ہیں۔ حکام کا تقویٰ اور پاکیزگی بھی ضروری ہے، اور کام میں ان کی مہارت بھی ضروری ہے۔ ذمہ داری کا احساس اور مہارت دونوں ایک ساتھ۔ دیکھیے، یہ ایسی دو چیزیں ہیں جنہیں کچھ لوگ انقلاب کے اوائل میں، انقلاب سے پہلے، ایک دوسرے کے مد مقابل قرار دینا چاہتے تھے۔ امام خمینی نے ان چیزوں کو ہم آہنگ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ یہ امام خمینی کے مکتب فکر کی خصوصیات ہیں۔ ممکن ہے آپ یہاں ایک سوال کریں، پوچھیں کہ یہ مکتب فکر جسے امام خمینی نے تیار کیا تھا، خود ان کے زمانے میں یا ان کے بعد کس حد تک عملی جامہ پہن سکا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو ممکن ہے دنیا میں کہیں اور بھی ہم سے پوچھا جائے۔ میں جو جواب دوں گا وہ معلومات اور ملک کے حقائق کی بنیاد پر ہوگا۔ میرا جواب یہ ہے کہ ہم نے ان تمام شعبوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، آگے بڑھے ہیں، اور اگر کوئی ان کامیابیوں کا انکار کرتا ہے تو قطعی طور پر وہ ناانصافی کر رہا ہے۔ ان تمام میدانوں میں، ڈیموکریسی کے میدان میں، سائنسی پیش رفت کے میدان میں بھی، سفارتی مسائل کے میدان میں بھی، دنیا میں ملک کی پوزیشن کے معاملے میں بھی، معیشت کے شعبے میں بھی، عمومی اور سماجی سروسز کے میدان میں بھی ہم نے بہت زیادہ ترقی اور پیش رفت کی ہے۔ البتہ ہماری ناکامیاں بھی کم نہیں ہیں، ہم نے پیش رفت بھی کی ہے، اور ہماری کمزوریاں اور ناکامیاں بھی موجود رہی ہیں۔ یہاں بھی امام خمینی نے حکمت آمیز طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس معاملے میں بھی ان کی ہدایات ہماری مددگار ہیں۔ امام خمینی نے اپنی عمر کے آخری سال میں شہدا کے بچوں کے سامنے کچھ باتیں کی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا، آپ کی کارکردگی کا نتیجہ آپ کی کوشش اور مجاہدت پر منحصر ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں گے، جتنی بھی مجاہدت اور جدوجہد کریں گے، اس کا نتیجہ اکٹھا دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنے بیان میں آگے کہا تھا، آج کی دنیا میں زندگی بسر کرنا عزم کی دستگاہ میں زندگی گزارنا ہے، ارادے کے تابع ہے۔ جہاں بھی عوام اور حکام مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں اتریں گے، کامیابی ملے گی۔ جہاں بھی ارادہ کمزور ہوگا، کوشش اور جدوجہد کم ہوگی، وہاں پسماندگی ہے، عقب ماندگی ہے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں کچھ پسماندگی بھی ہے، پیش رفت بھی ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ ہم تھے، ہم عہدیدار تھے، معاشرے کے مختلف بااثر طبقے تھے جنہوں نے کہیں پر اچھی کارکردگی دکھائی، وہاں کامیابی ملی۔ کہیں ہم نے کوتاہی کی، تساہلی، سستی سے کام لیا، محنت نہیں کی، تو ظاہر ہے وہاں ہم پیچھے رہ گئے۔ اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مکتب فکر صحیح ہے، روڈ میپ منصوبہ صحیح ہے، راستہ درست ہے، راستے پر صحیح طریقے سے چلنا چاہیے۔ جہاں بھی ہم نے صحیح قدم بڑھائے، وہاں ہم نے پیش رفت کی، جہاں ہم نے کوتاہی اور تساہلی کی، وہاں پیچھے رہ گئے۔ ان برسوں میں اس کی مثالیں بہت سی ہیں، خود امام خمینی کے زمانے میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ البتہ دشمنوں کی دشمنی کے رول کو، ان کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انقلاب کی کامیابی کی ابتدا سے ہی دشمنوں کا وسیع محاذ حرکت میں آ گیا تھا۔ بعض لوگ یہ ہی سوچتے ہیں کہ ہم نے دشمنوں کو دشمنی پر اکسایا ہے۔ نہیں جناب، اسلامی جمہوریہ کی ماہیت ہے جو کہتی ہے کہ ظلم کی مخالفت کرو، فطری طور پر وہ ظالم کو اپنا مخالف بنا لیتی ہے۔ کیا آپ نہیں کہتے کہ ہم سامراج کے مخالف ہیں، ظلم کے خلاف ہیں؟ تو ٹھیک ہے، جو بھی مستکبر ہوگا، جو بھی ظالم ہوگا، جس حکومت میں بھی یہ مذموم صفات ہوں گی وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم روحانیت کو پسند کرتے ہیں، تو جو لوگ عوام کی روحانیت کے دشمن ہیں وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ یہ کہتی ہے کہ ہم برائیوں کے خلاف ہیں۔ جن لوگوں کو برائیوں کی عادت پڑ چکی ہے، جو برائیوں کے در پہ ہیں اور جو برائیوں کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ فطری طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ فطری چیز ہے۔ تو دشمن کے محاذ اور دشمنیوں کو نظر انداز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ دشمنیاں بھی کئی طرح کی ہیں۔ انقلاب کی کامیابی سے متصل انہی دنوں میں امریکہ نے اپنے جرنیل کو بغاوت کے لیے تہران بھیجا، جو الحمدللہ نامراد اور مایوس لوٹا۔ بہت سے دوسرے مسائل میں بھی امریکی اور دوسرے دشمن ناکام اور مایوس رہے۔ مغرب والوں سے دوری رکھنے کی امام خمینی کی سنجیدہ پالیسی خود بخود دشمن پیدا کرتی تھی، انہیں مداخلت نہیں کرنے دیتی تھی۔ فلسطین کے سفارت خانے کو، فلسطین کے آفس کو، جو غاصب صہیونیوں کے ہاتھ میں تھا، ان سے لے لیا اور فلسطینیوں کو دے دیا، جو فلسطین کے مالک تھے۔ تو یہ چیزیں فطری طور پر دشمنی پیدا کرتی ہیں، لہذا یہ تو ہونا ہی ہے۔ ہمارے جوان اس بات پر توجہ دیں۔ مغرب والوں نے 3 صدی تک دنیا بھر میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ 3 صدی تک دنیا کو لوٹتے رہے۔ مشرقی ایشیا، انڈونیشیا، فلپائن، نیپال، بر صغیر ہند سے لے کر وسطی ایشیا، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ تک، افریقہ کے مغربی حصوں سے لے کر پورے سب سہارا افریقہ تک، مغرب والوں نے 3 صدیوں تک لوٹ مار کی۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، جنوبی امریکہ کو بھی بے تحاشا لوٹا، بر اعظم امریکہ کو بھی، جبکہ بر اعظم امریکہ کے اصلی مالک موجود تھے، وہاں کا تہذیب و تمدن تھا، وہاں کی مختلف قومیں تھیں۔ ان لوگوں نے مختلف حربوں اور چالوں سے، جن میں سے ہر ایک چال تاریخ میں رقم اور موجود ہے، آپ کتابیں پڑھیے، انشاءاللہ ان حقائق کو زیادہ قریب سے محسوس کریں گے۔ ان لوگوں نے وحشت ناک جرائم انجام دیے ہیں، قتل و غارت گری، اجتماعی قتل عام، ایذا رسانیاں، دباؤ، غلام سازی کا بازار، یہ سارے کام مغرب والوں نے کیے ہیں۔ ان 3 صدیوں میں جب مغرب والے عملی طور پر اس طرح جرائم میں مصروف تھے، ان کے روشن فکر افراد اور مفکرین دنیا کے لیے انسانی حقوق کے قوانین منکشف کر رہے تھے، وضع کر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ مغرب والوں کے قول و فعل میں نفاق اور یہ ریاکاری پوری طرح سے آیا ہے، عمل میں کچھ اور زبان سے کچھ۔ یورپی ملکوں نے اور پھر امریکہ نے حقیقی معنی میں پوری دنیا میں طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا، اور یہی سب کچھ مغربی تمدن کا شاہکار اور عملی نمونہ ہے۔ امام خمینی ان چیزوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے، خوب واقف تھے۔ ایک بنیادی مسئلہ جس پر وہ تاکید کرتے تھے، اسلامی طرز تفکر اور زندگی اور اسلامی نظام اور مغربی نظاموں کے درمیان فاصلہ اور سرحد کا قائم کرنا تھا۔ یہ چیز ان کے بنیادی اہداف میں سے ایک تھی۔ امام خمینی کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے قوم کو استقامت کے مفہوم سے آشنا کیا۔ بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ اقوام کوئی کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان میں مزاحمت کی طاقت نہیں ہوتی، اور جب دباؤ پڑتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ امام خمینی نے ایرانی قوم کو اس طرح سے تیار کیا، اس طرح ان کی تقویت کی، اور انہوں نے اس قوم میں ڈٹ جانے کی صفت کو اور استقامت کو انجیکٹ کر دیا۔ لہذا آج ایرانی قوم پوری طرح سے ایک مضبوط، مستحکم اور مزاحمت کرنے والی قوم ہے، ڈٹ جانے والی قوم ہے۔ خدا کا شکر، یہ بھی ہمارے عظیم الشان امام خمینی کی برکتوں میں سے ایک ہے۔ مزاحمت کا عنوان آج دنیا کی سیاسی ڈکشنری میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ مزاحمت و مقاومت جو امام خمینی نے ایرانی قوم اور ہم سب کو سکھائی، آج دنیا کی سیاسی ڈکشنری کی نمایاں الفاظ میں سے ایک ہے۔ میں دشمنوں کی اس ہرس، دشمنوں کی چالوں، دشمنوں کی سازشوں، ایرانی قوم کے لیے ان کے آشفتہ خوابوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نقطے کے 2 حصے ہیں۔ ایک یہ کہ آج ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن کی سب سے بڑی امید عوامی احتجاج سے ہے۔ ان کی امید یہ ہے کہ وہ نفسیاتی کام کر کے، سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا وغیرہ پر کام کر کے، پیسے خرچ کر کے، ایجنٹ تیار کر کے عوام کو اسلامی نظام اور اسلامی جمہوریہ کے سامنے لا کھڑا کریں۔ یہ اس نقطے کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ دشمن کا یہ اندازہ اس مسئلے میں بھی، یعنی اس صورتحال میں بھی اس کے بہت سے اندازوں کی طرح غلط ثابت ہوا ہے۔ انقلاب کی شروعات میں وہ پورے وسوق سے کہتے تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گا، اور پھر 6-6 مہینے کر کے اس مدت کو بڑھاتے رہے اور کہتے تھے کہ اگلے 6 مہینے میں، اس طرح کے 80 سے زیادہ 6 مہینے گزر چکے ہیں اور اسلامی جمہوریہ جو اس وقت ایک ننھا سا پودا تھا اب ایک تناور اور مضبوط جڑوں والا درخت بن چکا ہے، روز بروز زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوا ہے۔ ان کے اندازے وہاں بھی غلط تھے اور یہاں بھی غلط ہیں۔ یہ اندازہ بھی انہی اندازوں کی طرح ہے جیسے انہوں نے مسلط کردہ 8 سالہ جنگ میں اندازہ لگایا تھا، اور یہ سوچ کر صدام کی مدد کی تھی کہ وہ کچھ ہی دن میں اسلامی جمہوریہ کو گرا دے گا۔ باغیوں نے اس امید میں مدد کی کہ شاید وہ کچھ بگاڑ سکے۔ یہ سارے اندازے وہ تھے جو امریکیوں نے اور مغرب والوں نے لگائے تھے، اور سبھی کے سبھی غلط ثابت ہوئے۔ آج بھی یہ اندازے غلط ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ رانی قوم کو اسلامی نظام کے خلاف لا کھڑا کریں گے، اسلامی جمہوریہ ایران کے مقابلے میں ایک ایسی طاقت کو لے آئیں جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ اسے بہت اہمیت دیتی ہے، اور وہ ہے عوام کی طاقت۔ امریکی یہ غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے کچھ مشیر ہیں جو غدار ایرانی ہیں، انہیں مشورے دیتے ہیں۔ یہ غدار مشیر جو اپنے ملک کے ساتھ تو غداری ہی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ان کے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پختہ معلومات کے بغیر، صحیح معلومات کے بغیر انہیں مشورے دیتے پھرتے ہیں۔ وہ بیچارے بھی ان کے مشوروں کے مطابق کام کرتے ہیں اور انہیں شکست ہو جاتی ہے۔ ان کی ایک بات، ان کا ایک مشورہ یہی ہے کہ آپ اسلامی نظام اور اسلامی جمہوریہ سے مقابلے کے لیے ایرانی قوم پر بھروسہ کیجئے۔ ایرانی قوم دین سے، اسلامی نظام سے، علماء دین سے عاجز آ چکی ہے، روحانیت سے دور ہو چکی ہے، آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اسلامی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ لا علم و غدار مشیر دونوں فریقوں کے غدار ہیں۔ یہ بات اپنے امریکی آقاؤں سے کہتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، وہ بھی یہی تجزیے کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، اپنے سینٹ میں، مختلف جگہوں پر اسی بات کو دہراتے ہیں۔ ملک کے اندر بھی کچھ سادہ لو افراد موجود ہیں جو یہی باتیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو ان باتوں کو سچ مانتے ہیں۔ کبھی ہم سنتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر اپنی تحریروں میں یا میڈیا اور اخبارات میں کہتے ہیں کہ جی ہاں، علماء دین پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ چکا ہے، دین پر ان کا عقیدہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ باتیں ہم یہاں ملک کے اندر بھی سنتے ہیں۔ یہ ان 100% غلط اندازوں میں سے ایک ہے۔ انقلاب اور دین کی طرف لوگوں کا رجحان انقلاب کے پہلے دن کے مقابلے میں یقینی طور پر بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی انقلاب، مجاہدت اور جدوجہد کی طرف لوگوں کے رجحان کو سمجھنا چاہتا ہے تو شہید قاسم سلمانی کے جلوس جنازہ کو دیکھے جس میں کروڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ شہید قاسم سلمانی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے جسم کو لاکھوں انسانوں نے الوداع کہا۔ ایک انقلابی انسان، ایک مجاہد انسان جس نے اسلامی جمہوریہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی، اسے لوگوں نے کچھ اس طرح خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ ایک نمونہ ہے۔ دوسرے اور بہت سے نمونے ہیں، جیسے علماء دین، مرحوم آیت اللہ صافی گلپائگانی ایک مرجع تقلید تھے، ایک فقیہ تھے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے جلوس جنازہ میں لوگوں نے کس عظیم اقدام کا مظاہرہ کیا۔ یا مرحوم آیت اللہ بہجت ایک فقیہ اور عارف تھے، ان کے جلوس جنازہ میں ان کی بہشت کی جانب روانگی کے وقت ان کو الوداع کہنے کے لیے کم کے عوام نے اپنے شہر کو جذبات سے لبریز کر دیا۔ دوسری جگہوں سے بھی لوگ جلوس جنازہ میں شرکت کے لیے قم پہنچے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ملک کے نمایاں لوگوں میں سیاست، فن و ہنر، اسپورٹس اور دیگر شعبوں میں سے ایسا کوئی ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو لوگ اس کے لیے اس طرح کے جذبات دکھائیں؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علماء دین پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ جانے کی علامت ہے؟ یہ دین سے، جہاد سے، استقامت سے، مقاومت سے لوگوں کا عقیدہ اٹھ جانے کی علامت ہے؟ ان کے تجزیے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے تجزیہ کرتے ہیں جو غلط ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہی نغمہ جو ان دنوں نشر ہوا اور جو حضرت ولی عصر صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے عقیدت کا اظہار اور حضرت بقیۃ اللہ پر درود و سلام پر مشتمل ہے، لوگ کس طرح اس کا استقبال کر رہے ہیں، کس طرح اشتیاق کا اظہار کر رہے ہیں اور کتنا ساتھ دے رہے ہیں، کتنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بوڑھے، جوان، نوجوان، بچے، مرد، عورت، سبھی پورے ملک میں تہران میں کسی اور طرح سے، مشہد میں کسی اور طرح سے، اصفہان میں ایک الگ طرح سے، اور یزد میں ایک الگ شکل میں، مختلف شہروں میں اور طرح طرح سے، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ دین سے لوگوں کی منہ موڑ لینے کی دلیل ہے یا اس کے برخلاف حقیقت ہے؟ انقلاب کے اوائل میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ انقلاب کی شروعات میں اعتکاف کے مراکز کی جانب نوجوان طلبہ کی بھیڑ نہیں ہوا کرتی تھی، یہ عظیم مذہبی اجتماعات نہیں تھے، آج یہ سب کچھ موجود ہیں۔ لہذا میں کہوں گا کہ جی نہیں، آپ نے ایرانی قوم کے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے، یا انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے موقع پر نکلنے والی ریلیاں، 43 سال ہو گئے ہیں کہ لوگ انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ پر یوم قدس کے موقع پر ریلیاں نکالتے ہیں، ملک بھر میں ریلیاں نکالتے ہیں، اور وہ بھی اتنی عظیم الشان، تو یہ انقلاب سے لوگوں کے منہ موڑ لینے کی علامت ہے یا پھر عوام کی انقلاب سے وفاداری کی علامت ہے؟ یہ سب عوام کی استقامت کی دلیل ہے، یہ لوگوں کے ڈٹے رہنے کی نشانی ہے، یہ اس عظیم قوم پر امام خمینی کی تعلیمات کے گہرے اثرات کی علامت ہے۔ اپنی گفتگو کے آخر میں، انقلابی سماجی سیاسی معاشرتی معاشی میدان میں کام کرنے والے افراد کو، چاہے وہ نوجوان ہوں یا دوسرے ہوں، کچھ سفارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سفارش یہ ہے کہ دشمنوں اور انقلاب کے مخالفوں کو موقع نہ دیجئے کہ وہ آپ کے انقلاب کا تشخص ختم کریں اور انقلاب کے حقائق کو مسخ کر کے پیش کریں، غلط شکل میں دکھائیں، یہ ایک سفارش ہے، اہم سفارش ہے۔ ذہین اور ہوشیار نوجوان اس مسئلے پر غور کریں۔ اگلی سفارش، امام خمینی کی یاد کو معاشرے میں پھیکا نہ پڑنے دیجئے۔ جیسا کہ میں نے کہا، امام خمینی سے انقلاب کی روح ہے، ان کی یاد کو پھیکا پڑنے ہرگز نہ دیجئے، ان کی شخصیت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا موقع کسی کو نہ دیجئے۔ اگلی سفارش، رجعت پسندوں کی قطار کو ملک میں نفوذ کرنے اور جڑ پکڑنے نہ دیجئے۔ رجعت پسند کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم رجعت پسند کہتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں ایک ایسے شخص کا تصور ابھرتا ہے جس کی سر پر ٹوپی ہے۔ نہیں، رجعت پسند وہ ہے جو سیاست میں اور طرز زندگی میں مغربی سیاست اور مغربی طرز زندگی کا پیروکار ہے، یہ رجعت پسند ہے۔ ہمارے ملک میں یہ حالت تھی، بدعنوان اور پٹو پہلوی حکومت میں ملک میں مغربی طرز زندگی تھا، انقلاب آیا تو اس نے اسے ختم کر دیا۔ ممکن ہے کہ یہ شخص جو رجعت پسند ہے، ٹی شرٹ پہنے، جینز پہنے، ٹائی لگائے اور فرانسیسی پرفیوم لگائے، لیکن وہ رجعت پسند ہو۔ جو بھی مغربی زندگی، مغربی کلچر اور مغربی طرز زندگی کی طرف جاتا ہے، وہ رجعت پسند ہے۔ اپنے ملک کو رجعت پسندی کی طرف بڑھنے نہ دیجیے۔ رجعت پسندی کو ملک کے جسم میں جگہ بنانے اور دراندازی کرنے کی اجازت نہ دیجیے۔ اگلی سفارش، دشمن کے جھوٹ، فریب اور نفسیاتی جنگ کو بے نقاب کیجیے۔ امام خمینی کے زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سیٹلائٹ چینل اس طرح کے تھے، تو امام خمینی کہا کرتے تھے کہ دشمن قلم کے ذریعے آپ سے لڑ رہا ہے، قلم سے ان کی توجہ تھی۔ آج قلم کی بات نہیں، آج سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا کی بات ہے، سیٹلائٹ چینلز کی بات ہے، نفسیاتی جنگ ہے، ہمیں گیر اور وسیع نفسیاتی جنگ۔ دشمن کی نفسیاتی جنگ کو ملک میں اثر انداز ہونے نہ دیجیے۔ دیکھیے، میں نفسیاتی جنگ کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایران کے تیل کو یونان کے ساحل پر چرا لیا گیا، قبضہ کر لیا گیا، چوری کر لیتے ہیں، ہمارے تیل کو چرا لیا گیا۔ اس کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے جان بکف دلیروں نے تلافی کی اور دشمن کے آئل ٹینکروں کو پکڑ لیا۔ تو دشمن نے اپنے وسیع پروپیگنڈا اور میڈیا میں اپنا رسوخ استعمال کر کے ایران پر چوری کا الزام لگایا۔ چور کون ہے؟ تم نے ہمارا تیل چورایا تھا، ہم نے تم سے واپس لے لیا۔ چوری کا مال واپس لینا تو چوری نہیں ہے، تم چور ہو۔ امریکی یونانی حکومت کو حکم دیتے ہیں، یونان کی حکومت تعمیل کرتی ہے، ہمارا تیل چورا لیتی ہے۔ تو یہ نفسیاتی جنگ ہے، اس نفسیاتی جنگ کا مقابلہ کیجئے، جس کی روزانہ متعدد مثالیں سامنے آتی ہیں۔ ایک اور سفارش، عمل صالح کی انجام دہی کے لیے عوامی ایمان کے سرمایے سے استفادہ کیجئے۔ عوام مومن ہیں، عوام با ایمان ہے، یہ ایمان عمل صالح کو وجود میں لا سکتا ہے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے عظیم امام خمینی اس کام کے بے نظیر استاد تھے، عمل صالح کو وجود میں لانے کے لیے لوگوں کے ایمان سے استفادے میں وہ بے نظیر استاد تھے۔ اگلی سفارش کچھ لوگوں کو ایسا ظاہر نہ کرنے دیجئے کہ ملک بند گلی میں پہنچ گیا ہے. اس وقت سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کا کام ہی یہی رہ گیا ہے. اب یا تو وہ یہ کام غفلت میں کر رہے ہیں یا پھر پیسہ لے کر کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم. وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ملک بند گلی میں پہنچ گیا ہے. نہیں جناب، ملک بند گلی میں ہرگز نہیں جائے گا. امام خمینی کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا. اس وقت کچھ لوگوں نے اپنے اخباروں میں لکھا کہ ملک بند گلی میں پہنچ گیا ہے. امام خمینی نے کہا، نہیں، آپ بند گلی میں پہنچ گئے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران بند گلی میں ہرگز نہیں پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بند گلی میں پہنچ گئے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے. ایسے افراد کو موقع نہ دیجئے کہ لوگوں میں مایوسی پھیلائیں. ایک اور سفارش، امام خمینی کبھی کبھی اکیلے میں یا لوگوں کے سامنے عہدیداروں کو انتباہ دیتے تھے، کبھی کھل کر اور کبھی خاص نشستوں میں، لیکن کبھی وہ کھل کر ان کی قدردانی بھی کرتے تھے. ایسے بہت سے مواقع ہیں جب انہوں نے واشگاف الفاظ میں ملک کے عہدیداروں کی یا کسی ایک شخص کی یا پھر عہدیداروں کے کسی گروہ کی قدردانی کی، تعریف کی. میری سفارش یہ ہے کہ آج جب دشمن انقلابی عہدیداروں کی شبیہ ان کے چہروں کو بگاڑنے کے در پہ ہے، تو قدردانی کی ذمہ داری آپ کی ہے. ایک سنگین ذمہ داری ہے عہدیداروں کی قدردانی کرنا ہے. یہ جو ہم نے دیکھا کہ آبادان کے واقعے میں ایک وزیر 3-4 دن تک رات دن اس کام کے لیے جاتا ہے، خود وہاں کھڑا رہتا ہے، یہ بہت اہم کام ہے. یہ جو صدر مملکت یا نائب صدر جا کر حادثے میں نقصان اٹھانے والوں سے ملاقات کرتے ہیں، انہیں تسلی عرض کرتے ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، یہ چیزیں بہت گراں قدر ہیں. ان کی قدردانی ہونی چاہیے. البتہ تخریب کاری کے قصورواروں کو سزا بھی ملنی چاہیے. اسی آبادان کے واقعے میں بھی اور کسی دوسرے معاملے میں بھی جو لوگ تخریب کاری یا نقصان کا باعث ہیں، انہیں ضرور سزا ملنی چاہیے. خدایا، ہم تجھے اپنے عزیز شہیدوں کی پاکیزہ ارواح اور امام خمینی کی متحر روح کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں اسلامی جمہوریہ ایران کی رائے حق و حقیقت کے پیروکاروں میں قرار دے. پروردگار عالم، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس راہ میں ہمارے قدموں کو، ہماری قوم کے قدموں کو استوار رکھ. میں نے سنا، مجھے بتایا گیا کہ آج جناب حسن خمینی صاحب کی تقریر کے دوران بعض لوگوں نے شور مچایا. میں اس کام کا شدید مخالف ہوں. اس طرح سے کسی کی بے عزتی کرنا اور شور مچانے سے ہرگز اتفاق نہیں رکھتا. میں اس کام کا شدید مخالف ہوں، اسے سب جان لیں. امید ہے انشاءاللہ خداوند متعال ہم سبھی کو راہ راست کی ہدایت کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.